بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماہ مبارک رمضان آن پہنچا یہ اللہ کی جانب سے اس کا مہمان ہمارے سامنے حاضر ہے میں نے جو ابھی اس جملہ استعمال کیا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا کہ ماہ رمضان آن پہنچا اور اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا مہمان الہی توجہ کا طالب ہوں مکتب تشیع اور اس کے مقابلے پر دوسرے مکاتب فکر اگر ان کا مقایسہ کیا جائے آپس میں تو ایک جہت سے زمین سے آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے وہ جہت جہت روحانیت اور معنویت ہے مکتب تشیع جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ روحانیت اور معنویت ساتھ ساتھ آتی ہیں اس کی دلیل ہے جبکہ اس کے مقابلے پر دوسرے مکاتب فکر میں ماہ مبارک رمضان کی نسبت یا دوسرے ایام مقدسہ یا لیالی مقدسہ وہ تصور کہ جو مکتب تشیعوں میں ان اوقات کا اور ان ازمان کا پایا جاتا ہے وہ تصور ان مکاتب فکر میں نہیں شب جمعہ کا تصور جو مکتب امامیہ کے اندر پایا جاتا ہے وہ شب جمعہ دوسروں کے یہاں تصور نہیں ملتا درست ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ زندگی کرتے ہیں وہ بھی دن و رات گزارتے ہیں ہفتہ مہینہ اور سال گزارتے ہیں اور انہی ہفتے سال اور مہینوں کے درمیان یہ مختلف اوقات آتے ہیں لیکن مکتب تشیع کے یہاں جو ولولہ معنوی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ان اوقات میں دکھائی دیتا ہے وہ دوسرے مکاتب فکر میں دکھائی نہیں دیتا روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے یہاں کا بچہ ذرا سا شعور سنبھالتا ہے اور شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو اسے دعائے کمیل باقاعدہ اس جہت سے معلوم ہوا کرتی ہے کہ شب جمعہ یعنی شب دعا لیکن یہ تصور طرف مقابل دوسرے مکاتب فکر میں بالغ حضرات کو بھی نصیب نہیں اور یہ قابل افتخار ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مکتب کے اندر کوٹ کوٹ کر روحانیت اور معنویت بھری ہوئی ہے مشکل اساسی اور بنیادی یہ ہے کہ ہم اور آپ کس طرح سے اس روحانیت اور معنویت کو لیں اور درک کریں ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے سامنے دسترخوان کو لگایا جاتا ہے اس دسترخوان پر انواع و اقسام کی غذائیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے لیکن افسوس کا مقام اس وقت ہے کہ اس دسترخوان پر لگی ہوئی غذائیں اور انواع و اقسام کی لذتیں اس سے ہم اور آپ استفادہ نہ کر پائیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا نہ پائیں. بالکل یہی حالت معنوی غذا اور روحانی غذا کی ہے. قابل افتخار ہے, دوبارہ عرض کرتا ہوں, ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اس مکتب میں معنوی اور روحانی غذاؤں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. اس دسترخوان پر مختلف روحانی اور معنوی غذائیں آمادہ ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے تناول کرنے والا کوئی نہیں, اگر ہیں بھی تو شاذ و نادر. کس طرح سے اس معنوی اور روحانی دسترخوان کی غذاؤں سے استفادہ کیا جائے, وہ کیا روش ہے, وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کی بنیاد پر, جس کے ذریعے سے ہم اور آپ ان معنوی غذاؤں کو, ان روحانی غذاؤں کو تناول کریں تاکہ ہماری حقیقت کہ جو روح ہے اور معنی ہے وہ جلوگر ہو. اگر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو روحانیت کو اور معنویت کو کسب کرنے کے لیے, یہ یاد رکھیے گا, دنیا وسیلہ ہے روحانیت اور معنویت تک پہنچنے کا. یہ چیز قابل تصور ہرگز نہیں کہ کوئی یہ خیال کرے کہ میں دنیا میں نہ آتا اور مجھے آخرت مل جاتی. توجہ کا طالب ہوں, مگر ممکن ہے کہ دنیا میں آئے بغیر آخرت نصیب ہو جائے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مانندے رسول خدا, کہ رسول خدا کا وہ فرمان مشہور و معروف ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرہ. تقریباً ترجمے کی حد تک بھی ہم واقف ہیں, یہ حدیث عربی کے لحاظ سے بھی واقف ہیں ہم, یعنی حفظ ہے ہمیں اور ترجمہ بھی, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کھیتی کے اندر جس چیز کو بویا جائے گا وہی چیز کاٹی جاتی ہے. مگر ممکن ہے کہ زمین میں کچھ بویا جائے اور کاٹا کچھ اور جائے. یہی مفہوم دوسرے الفاظ میں ہمارے امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, الدنیا خلقت لغیرها, دنیا جانتے ہو کس کے لیے خلق کی گئی, الدنیا خلقت لغیرها, دنیا خلق کی گئی اپنے غیر کے لیے. وہ غیر کیا ہے اے مولا, ذرا بیان کر دیجئے. دنیا وسیلہ ہے کسی غیر چیز کا, اور وہ غیر اخروی دنیا ہے, کسی آپ کے چاہنے والے نے آپ کے نزدیک آ کر دنیا کی مذمت پر مذمت کرنا شروع کی, اسی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. یا امیر المومنین, دنیا ایسی دنیا ویسی. مولا نے خاموش کیا, کہا خاموش ہو جا, دنیا خراب نہیں, دنیا سے دل لگی یہ خراب ہے. دنیا بہت اچھی چیز ہے, اگر دنیا اتنی ہی خراب ہوتی تو کبھی بھی خداوند عالم کی ذات اپنے انبیاء کرام اپنے رسول اور اپنے اولیاء کو اس دنیا میں نہ بھیجتا، لیکن بھیجنا دلیل ہے اس بات کی کہ خداوند عالم کے نگاہ میں دنیا بری نہیں ہے، دنیا سے دل لگی بری چیز ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی دوسرے الفاظ میں تو معنویت اور روحانیت کسب کو کسب نہیں کیا جا سکتا. ایک اور مقام پر مولا کائنات اسی حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کہا دنیا میدان مقابلہ ہے، میدان مسابقہ ہے، اس میں کون کمپٹیشن کرتا ہے؟ میدان کمپٹیشن ہے. مولا فرماتے ہیں فوراً، کہتے ہیں اولیاء اللہ اس دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے کمپٹیشن کا میدان ہے. وہ کیا راز ہے، وہ کیا سر ہے کہ جس کو جان کر ہم اور آپ الہی دسترخوان سے الہی غذاؤں کو تناول کر سکتے ہیں؟ وہ راز ایک لفظ ہے کہ جس کے معنی بہت ہی جامع، وہ لفظ بندگی ہے، اطاعت ہے. مگر ممکن ہے کہ کوئی شخص بندگی نہ کرے اور طرف کو کہے مولا، ہو سکتا ہے. جہاں پر بھی بندگی وہاں پر بھی طرف مولائیت. دوسرے الفاظ میں بندگی اور مولائیت طرفینی ہے، یک طرفہ نہیں ہے، یک جانبہ نہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بندہ ہوں تو حتماً طرف میرا مولا ہے، میرے مقابل میرا مولا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ میں اپنی خام خیالی میں اپنے آپ کو بندہ کہتا ہوں اور جس کا بندہ تصور کرتا ہوں وہ مجھے اپنی بندگی کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی عارف سے پوچھنے والے نے پوچھا، اے عارف یہ بتلاؤ کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے اور اس کے بعد اس لکفن دے کر تمہیں قبر میں دفنایا جائے گا اور ہم دفن کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد مبشر و بشیر یا منذر و نکیر اللہ کی جانب سے ملائکہ آئیں گے اور وہ تم سے سوال کریں گے، اور سب سے پہلا سوال تم سے یہ کیا جائے گا، اے عارف بتلا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو تم آج کیا جواب دو گے؟ جانتے ہیں عارف نے کیا جواب دیا اس پوچھنے والے کو؟ عارف کہتا ہے نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں گا. فوراً اس سوال کرنے والے نے تعجب کے انداز میں پوچھا، اے عارف آپ عارف ہیں، ہم نے آپ سے الوہیت کو سیکھا ہے، ہم نے آپ سے توحید کا درس لیا ہے، آپ کو نہیں معلوم اس وقت کہ جب من ربک سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا؟ کہاں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کہا اس کا راز کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کا؟ کہا اے پوچھنے والے تو نے یہ سوال تو کیا مجھ سے، لیکن یاد رکھ یہ بندہ ناچیز جب اس سے سوال کیا جائے گا من رب کو تو کس طرح سے کہے، اللہ ربی، کہ خدا نے اس کو اس وقت تک نہیں کہا انت عبدی، بہت ہی توجہ کا طالب، کہتے ہیں میرے مولا سے اب تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے مجھے کہا ہو کہ تو میرا بندہ ہے، اس نے مجھے اپنی بندگی کے لیے قبول نہیں کیا، میں کیسے کہہ دوں انت مولائی انت ربی؟ سخت ہے خیر، بہت سخت ہے، مجھ جیسے کے لیے آسان ہے یہ کہنا اللہ ربی، لیکن ایک عارف، ایک عرصہ دراز عرفان کی منزل پر، اخلاق کی منزل پر، اور اس کے بعد اس سے حالت حیات میں سوال کیا جائے اور وہ یقین کے ساتھ کہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بندگی کی منزل پر نہیں پاتا. راز مانوی دسترخوان سے مانوی غذاؤں کو تلاول کرنے کا بندگی ہے، بندگی ہے اور بندگی ہے. اسی بندگی کو اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو در اہل بیت سے ہٹ کر جان نہیں سکتے. یہی مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی ایک بہت ہی مختصر دو جملے، لیکن ایک کہا میں نے اس لیے کہ ایک دعا ہے، لیکن دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن جامعیت کے ساتھ. یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے بندگی سکھانے کے لیے کافی ہیں. میں جملہ یہاں کہوں گا بارد معذرت، کہ جب بھی ہم اور آپ دعاؤں کا مجموعہ ہاتھ میں لیں یا کوئی بھی دعا، تو کم از کم ایک مرتبہ اس میں غور و فکر کر لیں، تدبر سے کام لیں. دعائیں معارف کا خزانہ ہے. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چھوٹے چھوٹے دو دعائیا کلمے یا کلام یا جملے ہمارے اور آپ کی دنیا کو یکسر مختلف کر دیں گے. اگر ہم فرش پر ہیں تو عرش پر پہنچیں گے، لیکن معرفت شرط ہے. بندگی کو اگر سیکھنا ہے تو واقعا در اہل بیت سے. معصوم دعا کرتے ہیں، الہی کیف عبدوک وانا انا وکیف ابتا رجائی منک وانت انت، اسی مفات الجنا کے اندر موجود ہے. معصوم جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں، بندگی کو سکھا رہے ہیں، اے پروردگار کیف عبدوک وانا انا، بارے لاہا کس طرح سے تجھ سے التجا کروں، کس طرح سے تجھ سے مانگوں، جبکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں اتنا پست کہ اس پستی کے عالم میں میں تجھ سے التجا نہیں کر سکتا. وہ پستی کیا ہے؟ توجہ، یاد رکھیں، بندہ جب بندہ ہوا کرتا ہے تو اپنے لیے ذرہ برابر بھی حق نہیں جانتا کہ مولا سے کسی چیز کو طلب کرے حق کے عنوان سے، کیونکہ بندگی کی منزل پر ہے. جب تک مولا اجازت نہ دے دے اس وقت تک بندے کو یہ جسارت کا حق نہیں کہ وہ چھر اور چرا کرے. معصوم کا یہ پہلا دعائیا جملہ اسی چیز کو بتلا رہا ہے، الہی کیف عبدوک وانا انا، دار الہ میں کس طرح سے تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤں طلب کے لیے، اس لیے کہ میں بندہ ہوں. بندے کو حق نہیں کہ کہ وہ طلب کے لیے اپنے آپ کو حرکت دے. بندے کو حق نہیں, بندہ ہے, لیکن طرف مقابل دوسرا جملہ, الہی کیف اقطع رجائی منک وانت انت. بار الہ, درست ہے کہ میں بندہ ہوں, بندے ہونے کے ناطے میں چوہوں چرا نہیں کر سکتا, جنبش نہیں کر سکتا, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ تو میرا مولا ہے. کس طرح سے اپنے مولا سے ایک بندہ اپنی امیدوں کو منقطع کرے؟ کیونکہ تو میرا مولا ہے, لہذا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری خوشنودی اسی کے اندر ہے کہ میں تجھ سے کچھ طلب کروں. ادعونی استجب لکم, اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ معصوم نے تفسیر کی اس آیت کی. خدا کہتا ہے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو, میں ہی استجابت کا حق رکھتا ہوں کیونکہ مولا ہوں. اور تم مانگو کیوں؟ اس لیے کہ تم بندے ہو, میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے, میں نے تمہیں اجازت دی ہے, ورنہ اگر میں اجازت نہ دوں تو ذرہ برابر حرکت کی اجازت نہیں. الہی کیف عدوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت. ہمیشہ اس کو تکرار کیجیے کہ یہ دو جملے چھوٹے مانویت سے بھرپور ہیں. جس ظرف کے اندر مانویت ہو اس کا مظروف بھی مانویت سے بھرپور ہوا کرتا ہے. ہم اور آپ آئے ہیں مانویت کو کسب کرنے کے لیے, مانویہ غذاؤں کو تناول کرنے کے لیے, اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا مکتب ملا کہ جس مکتب کے اندر مانویت مانویت اور مانویت ہے. ہر ہفتے ایک رات ایسی آتی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے شب جمعہ. شب جمعہ کو مناسبت دی گئی ہے اور منسوب کیا گیا ہے شب عرفہ سے. دعائیں اٹھا کے ملاحظہ کریں شبہ جمعہ کی. شبہ جمعہ میں پڑھی جانے والی دعائیں شب عرفہ کو پڑھی جاتی ہیں, شب عرفہ میں پڑھی جانے والی دعائیں شب جمعہ. شب عرفہ کی نسبت اور روزے عرفہ کی نسبت یہ معروف ہے کہ جس شخص کو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا ہو تو وہ شب عرفہ اور روز عرفہ کو ترک کرے. یہی لہن شب جمعہ کے لیے ملتا ہے کہ شب جمعہ اول شب سے لے کر آخر شب تک خدا بند عالم کی طرف سے ملائکہ اکرام بندگان الہیہ, واقعاً جو بندے الہی ہیں, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن قابل افتخار ہے ہمارے لیے وہ مکتب کے جس کے اندر ماہ رجب جیسا مہینہ ہے, ماہ شعبان جیسا مہینہ ہے, ماہ مبارک رمضان. پھر میں کہوں گا درست ہے کہ برادران اسلامی ان کے ہاں بھی ماہ رجب آتا ہے, ماہ شعبان آتا ہے, ماہ رمضان آتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جب ماہ رجب داخل ہوتا ہے تو جا کے ملاحظہ کریں جو فقرہ جو جملہ اور جو مفہوم ماہ رجب کے حوالے سے در اہل بیت سے ہمیں ملتا ہے وہ نہ ماہ شعبان کے لیے ہے نہ ماہ رمضان کے لیے. حالانکہ ماہ رمضان کو ہم اور آپ اللہ کا مہینہ کہتے ہیں. دسترخوان الہی لگا ہوا ہے, فقط تناول کرنے کی دیر. لیکن ماہ رجب کے لیے ایک ایسا جملہ ملتا ہے کہ جو شعبان کے لیے نظر آیا مجھے, نہ ماہ رمضان کے لیے. وہ ایک چھوٹا سا جملہ, یوم محشر, جب روز محشر ہوگا تمام افراد کو جمع کیا جائے گا, تو روایت کے اندر ہے کہ ایک ملک ندا کرے گا, اور وہ ندا کیا ہوگی, اين الرجبيون, کہاں ہے اہل رجب, کہاں ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے ماہ رجب کو ترک کیا لیکن ماہ شعبان کے لیے نہیں ملتا, اين الشعبانيون, ماہ رمضان کے لیے نہیں ملتا, اين الرمضانيون, کہاں ہیں رمضان والے, کہاں ہیں شعبان والے, آخر کیا راز ہے؟ کوئی تو راز ہوگا, کوئی تو سبب ہوگا. جبکہ ہمارے سامنے ماہ رمضان کی جو حیثیت ہے وہ ماہ رجب کو نہیں, ماہ شعبان کو نہیں. یاد رکھیں, روایات اسلامی, چاہے رسول کی روایت ہو یا اقوال ائمہ طاہرین ہو, اس کا ماحصل یہ ہے کہ جس نے ماہ رجب کو ترک کیا بندگی کے ساتھ, ماہ شعبان کو ترک کیا بندگی اور معرفت کے ساتھ, تو اس کے سامنے ماہ رمضان موجود رہے گا. یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ماہ رمضان کے اندر داخل ہو سکے. ماہ رجب اور ماہ شعبان ہمارے اور آپ کی آمادگی کے لیے ہے. جو شخص رجبی نہیں وہ شعبانی بھی نہیں, جو رجبی اور شعبانی نہیں وہ رمضانی بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کسی کو چھت پر جانا ہو تو لا محالہ کوئی وسیلہ اختیار کرے گا. ماہ مبارک رمضان میں اگر ہماری خواہش اور ارادہ یہ ہے کہ واقعا یہی خواہش ہے کہ ہم مہمان الہی قرار پائیں, تو یاد رکھیں اس چیز کو کہ اس کے لیے مقدمہ ضروری ہے, اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے, اور وہ وسیلہ معنوی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ماہ رجب اور ماہ شعبان. جس نے ماہ رجب کو اور ماہ شعبان کو ترک کیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماہ رمضان کو ترک کر پائے گا. روایات کا محصل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب ایک انسان گناہگار داخل ہوتا ہے, جیسے ہی ماہ رمضان کراس کرتا ہے اور ماہ شوال آتا ہے, ویسے ہی یہ شخص گناہوں کو چھوڑ کر مطیع اور امر پروردگار کا تابع قرار پاتا ہے. آئینہ زنگ آلود ہوا کرتا ہے, اس کی آلودگی کو کس طرح سے دور کیا جائے, بہت سارے وسیلے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ آئینہ کہ جو خداوند عالم نے ہمارے وجود میں رکھا ہے, کہ جس کے لیے خدا نے اس چیز کو تعبیر کیا کہ میں نے اس انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا, عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم اور آپ جانتے ہیں رسول کے بھی نہیں روایت بہت مختصر کرتے ہوئے رفع زحمت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مگر ممکن ہے بندہ اپنے آپ کو پہچانے, نتیجہ اپنے مولا کو پہچان لے؟ کہاں بندہ اور کہاں مولا؟ لیکن یہ روایت ہمیں رسول خدا سے بھی ملتی ہے اور مولا کائنات کی ذات سے بھی ملتی ہے. آخر کیا راز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے نتیجتا اپنے مولا کو پہچان لے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا فقط تقریب ذہنی کے لیے, اس مطلب کو سمجھانے کے لیے. ہم اور آپ جب گھر سے روزانہ باہر نکلتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے, اور خاص طور پر عنوان اگر کسی تقریب میں شرکت کرنا مقصود ہو تو اپنے آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے خوب سنوار لیتے ہیں. جب سنوارتے ہیں تو نکلنے سے پہلے آئینے میں نگاہ کرتے ہیں, آئینے میں کس کی صورت دکھائی دیتی ہے دیکھنے والے کی. جو آئینہ دیکھ رہا ہے اسی کی صورت دکھائی دے گی, مگر ممکن ہے کہ آئینہ دیکھنے والا کوئی اور ہو اور صورت آئینے کے اندر کسی اور کی ہو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اے انسان, میں نے تیرے وجود کے اندر ایک آئینہ رکھا ہے, اس آئینے میں جھانک کر دیکھ, تجھے اپنی صورت نہیں دکھائی دے گی, میں دکھائی دوں گا. خدا اتنا بندے سے نزدیک ہے کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اور ہم اور آپ خود مثال دیتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. جب کسی کی سفارش کرتے ہیں کسی کے یہاں جا کر جاب کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے, تو ہم طرف کو کیا کہتے ہیں جس کی سفارش لے کر گئے؟ کہا جناب یہ شخص یہ نہیں بلکہ میں ہوں, یہ شخص یہ نہیں بلکہ میں ہوں, لہذا ذرا سا کرم کیجیے گا, عنایت کیجیے گا. فقط ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. بس مختصر کروں تو ماہ مبارک رمضان آن پہنچا, ماہ مبارک رمضان آیا تو میں نے یہ جملہ استعمال کیا آن پہنچا, آیا حقیقت اور ماہیت رکھتا ہے یا مجازن میں نے کہا؟ اگر جاننا ہو کہ حقیقت ہے یا مجاز تو آج کی شب مناسب ہے اس چیز کو جاننے کے لیے, کہ انشاءاللہ اگر آپ میں سے کسی کو حوصلہ ہو تو انشاءاللہ سب کو حوصلہ ہے, صحیفہ سجادیہ اٹھائیے, استقبال ماہ رمضان کی دعا کو ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے مولا نے ماہ رمضان کو تعبیر کیا ہے کن الفاظ سے. اور جب اس دعا سے فارغ ہو جائیں, چاہے ماہ رمضان تمام نہیں ہوا, وداع ماہ مبارک رمضان کی دعا کو ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے میرا اور آپ کا مولا ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آنا چاہتا ہے تو ہم دل و جان سے اس کے منتظر ہوا کرتے ہیں, اور جب آ جاتا ہے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ہماری خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس مہمان کا کہ جو آنا چاہتا ہے دہلیز پر آ جائے اور وہ مہمان ہم سے انتظار کی کیفیت کو احساس نہ کرے, تو خدا را بتلائیے کہ اس مہمان کے دل پر کیا گزرے گی. بالکل یہی حالت ماہ مبارک رمضان کی ہے اور بندگان خدا کی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مہمان الہی ہے, اس کا استقبال کرو. اگر اس کا استقبال کرو گے تو یہ تمہارا استقبال کرے گا, کیونکہ مہمان کا استقبال طرف عینی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مہمان کبھی ہمارا استقبال کرے محبت کے ساتھ, تو پھر ہم پر لازم ہے کہ جب ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کا استقبال کریں معرفت کے ساتھ. یہی حالت ماہ مبارک رمضان کی ہے. اگر ہم استقبال کریں, آخری دو تین جملے, ما ماہ مبارک رمضان کا، تو ماہ مبارک رمضان ہمارا کس طرح سے استقبال کرے گا؟ یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں معرفت الہی کے ساتھ، تو اس کی جانب سے ہمارا استقبال انسان کامل کی صورت میں ہوگا. تو میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے آئینے کی مثال دی، علماء اخلاق احادیث نبی سے اور اقوال ائمہ طاہرین کے اقوال سے اس چیز کو اخذ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس کا قلب زنگ آلود ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جیسے ہی اس ماہ مبارک رمضان کو کراس کرتا ہے وہ صاف و شفاف انسان ہو جایا کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک آئینہ. بس یہیں پر ہی روکوں گا اپنے مطلب کو ایک جملے کے ساتھ، تاکہ ہم اور آپ متحرک ہوں ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کے لحاظ سے. وہ جملہ یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان تمام ہوتا ہے اور اول شوال کی صبح نمودار ہوتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر، یہ عید کس کی عید ہے؟ کن لوگوں کی عید ہے؟ آیا حرکت و ناقص عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں، گہرائی میں جائیں، تو عید الفطر اولیاء اللہ کی عید ہے. اگر ہم ان اولیاء اللہ کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے، معرفت اور بندگی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں تاکہ عید کی خوشیاں ہمیں نصیب ہو سکے. صلوات وسلم محمد و آل محمد. اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ لوگ، ورنہ التماع سے دعا. آخر میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خداوندہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، خداوندہ جو حج و زیارات کی متمنی ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، خداوندہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما، خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.